السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الزکات صحیح بخاری. آج ہم یہ نیا چیپٹر شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. کتاب الزکات، باب وجوب الزکات، یعنی زکات کے واجب ہونے کا بیان، یا زکات دینا فرض ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ایکچولی پہلے فقہا جو ٹرم استعمال کرتے تھے فرض کے لیے، واجب کی ٹرم استعمال ہوتی تھی، یعنی واجب کا مطلب بھی فرض تھا، لیکن بعد میں الگ الگ علماء اور فقہا کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن مختلف ہو گئی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین سے جوڑا جس میں صرف اپنی ذات ہی کے فائدے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ تمام امت اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بھی فائدے کی بات کی گئی ہے. ہمارا دین ایسا دین فطرت ہے جس میں ہر ایک کا خیال رکھنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور دوسروں کو دے کر خوش ہونا ہمیں سکھایا گیا ہے. سبحان اللہ. جی، تو ہمارا دین ایسا ہے جس میں دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تو ابھی حالانکہ زکوٰۃ ایز یوزول جیسے ابھی ہے ویسے فرض نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا تھا. اور اسی بنا پر بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے علماء کا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کیلکولیشن سیکنڈ ہجری میں فرض ہوا کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا زکوٰۃ کو. لیکن زکوٰۃ فرض اسی وقت ہو چکی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اور اسی بنا پر امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے، اور وہی دلیل انہوں نے لائی ہے کہ کب سے یہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، زکوٰۃ کب سے فرض ہو گئی تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. قرآن کریم میں یہ لفظ اتنی دفعہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور آتوا الزکاۃ کا لفظ آیا ہے کہ اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی تم دے دو، نکال دو اپنے پاس سے، ادا کر دو. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ، اور دلیل یہیں سے لی گئی ہے کہ جس حدیث میں بتایا گیا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب قیصر روم سے اپنی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ناتا جوڑنے اور حرام کاری سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی جب ہرقل نے اپنے دربار میں ابو سفیان سے تمام سوالات پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس وقت ابو سفیان نے کیا گواہی دی تھی رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم تھے اس زمانے کے مشرک، وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو اس میں ایک زکوٰۃ بھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ شروع سے فرض رہی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی آیت لائے ہیں بطور دلیل کے کہ یہ فرضیت زکوٰۃ کی دلیل ہے، اور حدیث سے بھی حوالہ لائے ہیں. تو زکوٰۃ اسلام کا ایک انتہائی عظیم اور ایک اہم رکن ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ کا منکر ہوگا، یعنی منکرین زکوٰۃ، اسلام سے خارج قرار پائیں گے. یعنی جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اور اسی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا تھا زکوٰۃ دینے سے، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. کیونکہ اگر وہ جہاد نہ کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کی فہم و فراست تھی ماشاء اللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت کو ایسے فہم و فراست والے صحابہ دیے، کہ اگر وہ اس طرح سے نہ کرتے تو پھر آگے لوگوں کے لیے دروازہ کھل جاتا اور ہر ایک پھر اپنی من چاہی من مانی تعویل کرتا، اور جس چیز کو چاہتا فرض رہنے دیتا، جس چیز کو چاہتا کچھ اور قرار دے دیتا. تو یہ پانچ جو ہمارے ارکان ہیں، جس میں ایک کلمہ شہادہ ہے، اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا، جو دینے سے انکار کرے گا، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. اور ابو بکر صدیق نے انہیں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. تو ویسے 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی اس کے کیلکولیشن کے لحاظ سے یعنی مدینہ آنے کے بعد، لیکن یہ پہلے ہی سے فرض تھی. جیسے کہ آپ قرآن کی بہت ساری مکی آیات کو اگر دیکھیں گے تو مکی آیات میں بھی آپ کو زکوٰۃ کا لفظ ملے گا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یا بعض محدثین کہتے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ ان معنوں میں تھی کہ یعنی نفل صدقات کے معنوں میں تھی، لیکن 2 ہجری میں باقاعدہ فرض ہوئی نصاب کے ساتھ، کیونکہ جب تک آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا اس کا اس کی وجوہات کیا ہیں. سبحان اللہ، اس میں اصل میں انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی اور صلہ رحمی پیدا کی گئی ہے. یہ انسان کو تھوڑ دلے پن سے، بخیلی سے، اپنے نفس کے شر سے، شوہ نفس سے بچاتی ہے زکوٰۃ. انسان فطرتاً تھوڑا سا چھوٹے دل والا واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان حلوا، یا پھر جزوا منوا کا بہت سارے لفظ آتے ہیں، دیکھا ہوگا جہولہ کا بھی لفظ آتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک تھوڑ دلہ پیدا کیا ہے، یا جزا فضا کرنے لگتا ہے، یا چھوٹے دل کا ہے. لیکن الل مسلین کا بھی لفظ آتا ہے کہ سوائے نماز پڑھنے والوں کے. سبحان اللہ، نماز پڑھنے والوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چھوٹے دل کے نہیں ہوتے. تو یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے تو انسان سمجھتے کہ یہ میرا مال ہے، اور اپنا مال سمجھنے کی بنا پر وہ اس کو دوسروں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. سبحان اللہ، ہمیں اتنی بہترین ترغیب دی گئی ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی ہمیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے الحمدللہ، کہ ہم ایک فریضہ ادا کرتے ہیں تو اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے، اور اگر ہم نوافل یعنی نفل صدقات ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کو اور ایکسٹرا اجر کی خوشخبری دی گئی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اور کچھ 100 سالوں سے ہم جس معاشرے کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہاں پر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور پوری دنیا کو ایک سود کے جال میں جکڑ دیا گیا ہے، اور آپ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل سکتے. اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو تھوڑا بہت جانیے اور معلوم کریے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اور یو ایف او ہے، میرے خیال سے پتہ نہیں، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس کا شارٹ فارم، کے جو فنڈ دیتا ہے، تو آج پوری دنیا کے ہر ملک اس قرض میں جکڑے ہوئے ہیں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے تمام دنیا کے ممالک ایسے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہر ملک نے جو قرض لیا ہوا ہے اس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، کہ آج 100 سال بھی ہو گئے ہیں تو وہ کنٹریز اپنا اصل قرضہ ابھی تک نہیں اتار سکے. ابھی 100 سال ہونے کے باوجود وہ صرف اس کے اوپر کا جو سود تھا وہ اتار رہے ہیں. آپ امیجن کریے کہ کس بری طرح جکڑے گئے ہیں سودی جال میں ہم، اور پوری دنیا میں اسی طرح سے سود کو لے کر لوگوں کو اس میں انوالو کر دیا گیا ہے. اور جیسے آپ لوگ قرآن میں پڑھا ہی ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے معاملہ. جی، تو پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو سودی جال میں جکڑی ہوئی ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ جیسے ہم قرآن میں بھی جانتے ہیں کہ یہود جو یہود تھے، انہی لوگوں نے سود کی شروعات کی تھی. انہی سود سے پیسہ لینا ان کو بہت زیادہ مرغوب تھا، پسندیدہ تھا. اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مدینہ کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ سالہ سال سے اس سود کے چکر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان کی معاشی حالت اوپر نہیں اٹھ پا رہی تھی، کیونکہ یہ آپس میں ان دونوں کو لڑاتے تھے، قبائل کو، اور دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، جب ہتھیار خریدیں گے تو اس کے لیے پیسہ بہت لگے گا. تو اس بنا پر اوس اور خزرج، یعنی ورس سے ورس سچویشن ان کی ہوتی چلی گئی. ایک تو جنگ میں ان کے لوگ مارے بھی گئے، اور وہ اکنامیکلی اوپر نہیں اٹھ سکے، یعنی غریب ہی رہتے رہے، اور آخر بعد میں پھر وہ سود کا معاملہ ختم ہوا الحمدللہ، سود حرام قرار دیا گیا. بہرحال، اور اس کی جو شروعات ہے، یا جو بینکنگ سسٹم ہم دیکھتے ہیں، یہ بینکنگ سسٹم کی شروعات کیسے ہوئی؟ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یورپین کنٹریز تھے، وہاں پر پہلے ایسا تھا کہ جب جنگیں ہونے لگی اور سسٹم ایسا ہو گیا کہ یعنی لوگ انسیکیور فیل کرنے لگے اپنے آپ کو، تو جو بہت یعنی جو امیر لوگ تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس قیمتی چیزیں تھیں، کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس اپنا چھوٹا یعنی گھر نہیں تھا، مضبوط گھر نہیں تھے، اور چوری اور ڈکیتی کا بہت خطرہ تھا، تو ان لوگوں نے ایسا شروعات کی کہ اپنا ان کی جو قیمتی چیزیں تھیں، چاہے وہ اینٹیک چیزیں ہوں یا پھر ज्वेलरी वगैरह हो या कोई जवाहरात हो, तो उन लोगों ने अपने वो जवाहरात ऐसे लोगों के पास जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिनके बड़े बड़े हवेलियां थीं या जिनके किले बने हुए थे, और स्पेशली कहा जाता है कि यहूद के पास ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा थी। जैसे अरब, हम मदीना का भी अगर हम हिस्ट्री का वाकया पढ़ें तो मदीना में भी आप देखें जितने किले थे ज्यादातर यहूद के बने हुए थे। तो ऐसे ही इन कंट्रीज में भी दूसरी जगह भी जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी या जिनके मजबूत किले या ऐसी हवेलियां बनी हुई थी, लोगों ने ये किया कि सेफ्टी के तौर पर उनका अपना माल सेफ रहे, उनका अपना माल की हिफाजत हो, या जो भी उनके पास ज्वेलरी और जवाहरात वगैरह हैं वो महफूज रहे, लोगों ने उनके पास ले जाकर अपनी अमानतें रखना शुरू की कि आप हमारी अमानत अपने पास रखें। तो कहानी की शुरुआत ऐसी हुई कि उन्होंने जो नोट सिस्टम बना और ये बैंकिंग सिस्टम जो पैदा हुआ, क्योंकि पहले जमाने में तो कॉइन चलते थे ना, आपको मालूम होगा, और कॉइन किसी भी बादशाह के नाम के हुआ करते थे और वो सिक्के धातु के होते थे, यानी ज्यादातर तो गोल्ड और सिल्वर के होते थे, लेकिन फिर नोट कब से आई? तो हम देखते हैं कि जब लोगों ने अपना माल या अपनी कीमती चीजें या कीमती अशिया उनके पास रखना शुरू की, तो उन लोगों ने बतौर जमानत के उनको एक पेपर देना शुरू किया, एक रसीद देना शुरू की कि ठीक है आपकी फुला फुला अमानत हमारे पास है, और एक वो पेपर दे देते थे। अब वो सामने वाला शख्स, चूंकि वो उसका घर इतना महफूज नहीं होता था, तो वो पेपर संभाल के रखता था कि मेरी फुला फुला कीमती शय अशिया फुला के पास है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फिर जब ये कीमती अशिया इनके पास रहने लगी, अब जाहिर सी बात है जब साल हर साल तुम्हारे पास कीमती चीजें रहने लगेंगी और वो पड़ी हुई है, तो इंसान के जहन में ख्याल आते हैं, लालच पैदा होती है इसके दिल में कि अच्छा ये सारी चीजें पड़ी हुई तो क्यों ना इसको यूज में लाया जाए। अब इन्होंने फिर क्या किया, कुछ लोगों ने कि ये कीमती चीजें हमारे पास पड़ी हैं, तो वो दूसरे लोगों को उस पर सूद पर वो पैसा देने लगे कि जो पैसा इनके पास जमा था और दूसरे लोग लाकर इनके पास अमानतें रखते थे, तो कहने लगे कि बेकार क्यों पड़ा रहा है ये पैसा, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए, शैतान इस तरह से जहन में डालता है। और फिर उन्होंने वो पैसा सूद से देना शुरू कर दिया, और जिनकी चीजें रहती थी, जिनकी कीमती चीजें थी, जो उसके मालिक थे, उनको एक चिट्ठी लिख कर दे देते थे, और वो चिट्ठी उनके पास साल हर साल रहती थी। अब पहले लोगों का जहन भी ये था कि क्यों पैसे इस्तेमाल किए जाएं, उसको रखा जाए रखा जाए रखा जाए, और फिर आखिरकार इंसान की डेथ हो जाती इसी बिना पर। इंसान ये सोचते कि माल को रखा जाए, महफूज करके रखा जाए, और ना खुद इस्तेमाल करते ना दूसरों को इस्तेमाल करने देता है। अब इससे क्या हुआ, आप देखिए जो बैंकिंग सिस्टम है उसका नुकसान क्या है कि बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पैसा सर्क्यूलेट नहीं होता, जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि पैसा सर्कुलेट हो, माल गर्दिश करता रहे सोसाइटी में। जब माल सोसाइटी में गर्दिश करेगा तो उससे, जब माल रोटेट होगा तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली आएगी, ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा और ज्यादा वो पैसे यूज में आएंगे। लेकिन जब आप उसको जमा कर करके रखते हैं, और आप देखें कि हम पढ़ते हैं ना कि माल जमा करके रखा और गिन गिन के रखा, और इंसान यानी वो थुड़दिला पैदा किया गया, वो शोह नफ्स में मुब्तला होता है कि इंसान समझता है कि मेरा माल मेरा माल, और उसको जमा कर करके रखता है और गिन गिन के रखता है। ऐसी पर्सनालिटी को इस्लाम में नापसंदीदा करार दिया गया है। तो जब ये माल जमा कर करके रखने की आदत लोगों के अंदर हो गई और वो खुश होते थे कि बस हमारा माल जमा है, हमारी कीमती चीजें महफूज हैं, वहीं से फिर ये ऐसा बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, और वो जो रसीद दी जाने लगी थी वो रसीद बाद में नोटों में तब्दील हो गई, नोट्स में तब्दील हो गई। कि अब अगर कोई शख्स कहते कि अच्छा मेरी फुला मेरी जो कीमती चीज है वो यानी इतने फुला शख्स के पास जमा है उसकी हवेली में, और देखो उसकी मालियत इतनी है, यानी मेरी कीमती चीज की मालियत उसकी कीमत इतनी है। अब वो कोई सामने वाला शख्स कहते कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास इतने के हीरे जवाहरात है, ये तुम्हारे पास इतनी कीमती सोने की चीज रखी हुई है, ठीक है तुम वो रसीद मुझे दे दो और ये तुम इतना पैसा ले लो। और उस वहां से फिर ये नोट जो आज हम देखते हैं कि नोट आज हमारे पास है, कागज की होती है नोट तो हम सब जानते हैं, यानी करेंसी जो है वो उसका वो बदल गया, यानी वैल्यू बदल गई करेंसी की, और कॉइन की जगह करेंसी ने ले ली, नोट्स ने ले ली, और वो नोट्स फिर जभी से फिर नोट बनना शुरू हुई कि वो जो वैल्यू होती थी उस अमानत की, उस चीज की, उस कीमती शय की, और वो जो उसकी रसीद दी जाती थी बदले में, तो वो रसीद ही फिर नोट में तब्दील हो गई, क्योंकि वो रसीद की वैल्यू थी ना कि वो रसीद में लिखा था कि ये फुला फुला इतनी कीमती चीज फुला के पास रखी हुई है। तो फिर वो लोग नोट्स लेने लगे, और जिनके पास वो अमानतें रखी जाती थी अगर वो कैश मनी था तो उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, उसको सूद से देना शुरू कर दिया लोगों को, दूसरे लोगों को। और आज भी जितना बैंकिंग सिस्टम है, चाहे आप कोई भी, चाहे वो इस्लामी बैंक के नाम से कोई बैंक क्यों ना हो, یقین جانے سوائے صرف اونلی ون بینک کے میرے خیال سے، پھر بھی اس کے بارے میں معلومات کرنا پڑے گا، میں ابھی نام نہیں لوں گی اس کا، لیکن جتنے بھی اسلامک بینکنگ کے نام سے جتنے بینک ہیں، ہر بینک میں سودی سسٹم رائج ہے. کوئی بھی بینک بغیر سودی سسٹم کے اپنا بینک کا نظام چلا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ان کی جو ارننگ ہے بینک والوں کی، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، ان کی ارننگ اونلی سوائے اس کے کہ بیٹھے بیٹھے پیسہ کمانا بغیر تجارت کے، بغیر محنت کے، بغیر نقصان کا اندیشہ لگائے. اور اسی لیے بینکنگ سسٹم اسلام میں رائج ہی نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس میں یہ لوگوں کا خون چوسنا ہے اصل میں، سود لینا. اور آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کس طرح سے اس میں انوالو ہے، کہ ایک تو یہ شروعات بینکنگ سسٹم کی وہاں سے شروع ہوئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لوگ انسیکیورٹ فیل کرنے لگے تھے، ان کو اب چوری کا اندیشہ تھا، انہوں نے بڑے بڑے حویلیوں میں اپنا مال رکھنا شروع کیا، بطور ضمانت کے وہ حویلیوں والوں نے ان کو رسپٹ دینا شروع کی، وہ رسپٹ بعد میں نوٹ میں تبدیل ہو گئی، اور ان کے پاس چونکہ وہ امانتیں جو رکھی ہوئی تھیں یا جو پیسہ رکھا تھا، انہوں نے اس کو سود سے دینا شروع کر دیا، اور پھر یہ باقاعدہ ایک بینکنگ سسٹم رائج ہو. ورنہ سود تو پہلے سے تھا ہی، ہم سب جانتے ہیں کہ سودی کاروبار تو پہلے سے بھی ہوتا تھا، اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دیا گیا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ پہلے اس کو جب ایک گناہ سمجھ کے کرتے تھے، یہ معلوم تھا کہ گناہ ہے اور بڑا جرم ہے، لیکن آج تو اس کو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. اور بینک جتنی بھی پھر ایسے جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ لاٹری سسٹم ہو، چاہے وہ فکس ڈپازٹ ہو، چاہے وہ کوئی پڑھنے کے تعلق سے کوئی اسکیم ہو، بچوں کے ایجوکیشن کے تعلق سے کوئی اسکیم ہو، اگر اس میں آپ کو آپ کے پیسے سے ایکسٹرا پیسہ بھی مل رہا ہے، ایون آپ کو 10 روپیز بھی ایکسٹرا ملتے ہیں آپ کے 100 روپیز پر، تو وہ سود ہے اصل میں. کہ اور اسی لیے سود کی جو ڈیفینیشن ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور بینکنگ سسٹم بھی ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیوں منع کیا گیا، کیوں حرام ہے سود، کہ اس میں لوگوں کا خون چوسنا ہوتا ہے، لوگوں کی محنت کی کمائی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے کھائی جاتی ہے. اور جو سود جیسے پہلے بنیے ہوا کرتے تھے، کہ وہ مہاجن وغیرہ جن کا نام مشہور تھا، جیسے ہندوستان میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ بس بیٹھے بیٹھے اپنا کاروبار کرتے، کاروبار مینس یعنی معنی سودی کاروبار، اور بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ تندرست توانا ہوتے جاتے، یعنی خوب مال لوٹتے لوگوں کا، اور لوگوں کا خون پسینہ چوستے رہتے تھے، اور سال ہر سال ان کی زمینیں پڑی رہتی تھی، گرہن یعنی رہن پڑی رہتی تھی ان کے ساتھ مہاجنوں کے پاس، اور آخر کا جب وہ نہیں ادا کر پاتے تھے اپنا قرض، تو وہ زمین خود ہتھیار لیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے اس میں، ایک غریب کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا. اور یہ سودی کاروبار کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں کہ ایک تو لوگ اس کی وجہ سے یعنی امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. اور آج جو بینک بزنس کے لیے قرضے دیتے ہیں، بزنس والے بڑے بڑے بزنس مین کو جو قرضے دیے جاتے ہیں، اس میں اور مزید پھر وہ پوری سوسائٹی میں اس سے ایک طرح سے ایک انتشار پھیلتا ہے، ہر چیز مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پیسہ ایک جگہ کیا کہیں گے اس کو، یعنی پیسہ ایک جگہ جمع ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ رہتا ہے سالڈ، وہ سرکولیٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں اور غربت اور انارکی پھیلتی ہے. تو اب دیکھیں سبحان اللہ ہمارا اسلام کا سسٹم کتنا بہترین ہے. اس میں بتایا گیا کہ تجارت کرو، تجارت میں فائدے ہیں بہت سارے، جس میں نفع کا بھی اندیشہ ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہے. پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ ایک آپس کی ہمدردی کے لیے فرض کی گئی ہے، کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ ضرور نکالیں، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر سودی سسٹم رائج ہو، سودی سسٹم پوری دنیا میں رائج ہو، اب لوگ قرضہ لینے کہاں جائیں گے، بینک میں جائیں گے. لیکن اگر اسلامی سوسائٹی اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اسلامی سوسائٹی میں کیا ہوگا کہ امیر غریب کا حق نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا، نفل صدقات نکالے گا، اس کی وجہ سے خوشحالی آئے گی. اور ایک جو دشمنی سے ایک چھوٹی سی جو ایک دل میں تنگی رہتی ہے امیروں کے خلاف غریبوں کے دل میں، وہ بھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ امیر لوگ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں، تو پھر کیوں وہ دشمنی پیدا کریں گے اپنے دل میں. اور الحمدللہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس کے بعد جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور خلافت آیا، سبحان اللہ ایسا گولڈن ایرا، یعنی جو دولت کا سرکولیشن تھا، یعنی جو پیسوں کا، مال و دولت کا جو ڈسٹریبیوشن تھا، الحمدللہ وہ اتنا بہترین تھا کہ اس دور کے جیسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا. اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ لوگ روڈز پر، سڑکوں پر گھوما کرتے تھے کہ کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا کہ زکوٰۃ لے، اور ان کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. سبحان اللہ، آپ سوچیں، امیجن کریں کہ کیسی سوسائٹی ہوگی. اتنی خوشحالی تھی، جیسے تمہارے عوام ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، جیسے حکمراں ہوں گے ویسے لوگ ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت تھا، اس زمانے میں لوگ گلیوں اور نکڑوں پر اور بازاروں میں جو باتیں کرتے کھڑے ہوتے تھے، ان کا ٹاپک ہوا کرتا تھا کہ کس نے آج صدقہ کیا، کس نے زکات نکالی، کس نے روزہ رکھا، کس نے اللہ کے راستے میں کیا مدد کی۔ یعنی نیکیوں کے تعلق سے باتیں ہوتی تھی بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ، کیونکہ ان کے خلیفہ ایسے تھے ماشاءاللہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سب کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا بیت المال سے، ہر بچے کا بھی اور بے روزگار کا بھی۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر ایک بکری بھی ڈر رہی ہے کسی بھیڑیے سے تو عمر سے پوچھو گی۔ سبحان اللہ، یہ ان کے دلوں کا حال تھا۔ تو اور عوام بھی ویسے ہوتے ہیں تو الحمدللہ خلیفہ بھی ویسے رہے، اور خلیفہ ویسے تھے تو عوام بھی ویسی رہی۔ تو جب جب یعنی سبحان اللہ، جو عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت تھا اس میں اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ جب ان کو ایک صوبے کے گورنر نے لکھ کر بھیجا کہ امیر المومنین، ہمارے پاس زکات کا مال بیت المال میں بہت جمع ہو گیا ہے، ہم کیا کریں، کیا ہم اسے دارالخلافہ بھیجوا دیں، یعنی کیپٹل جو تھا وہاں بھیجوا دیں۔ تو لکھا گیا وہاں سے کہ کیپٹل یعنی جو دارالخلافہ ہے جہاں، وہاں تو بہت پیسہ جمع ہے بیت المال میں، تم ایسا کرو دوسرے کوئی صوبے والوں سے پوچھو، دوسرے کوئی اسٹیٹ والوں سے پوچھو کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تمام اسٹیٹ کے گورنر سے پوچھوایا گیا کہ کہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو سب جگہ سے جواب آیا کہ ہمارے پاس انف منی ہے الحمدللہ بیت المال میں۔ سوچیے ذرا، سبحان اللہ، آج تو جب بجٹ آتا ہے تو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا آج کنٹریز کا بجٹ آپ خود پڑھ لیجیے، اور جو اصل قرضے ہیں مانیٹری فنڈ کے وہ قرضے موجود ہی ہیں ابھی بھی۔ تو بیت المال کے سارے لوگوں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کافی ہے پیسہ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین اس پیسوں کا کیا کریں، تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، کثرت سے غلاموں کو آزاد کروا دو۔ اور کہا جاتا ہے کہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا، اور دیکھیں غلامی کا خاتمہ بھی اسلام نے کیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سوچے کتنا خوبصورت نظام ہے ہمارا، کتنا خوبصورت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا ہے، کتنی کیسی چیزیں ہیں جو فرائض ہیں ہمارے، وہ کتنے بہترین ہیں کہ الحمدللہ۔ جب ہم دین اسلام کا سسٹم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے رائج کریں آج، اور زکوٰۃ بیت المال میں خرچ ہو تو یقین جانیے، سوری زکوٰۃ کلیکٹیولی ہو، یعنی ایک جگہ جمع ہو اور اس کا ایک جگہ سے ڈسٹریبیوشن ہو، تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائدے بھی ہم کو نظر نہیں آ رہے زکوٰۃ کے۔ تو اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ پھر جب سورہ توبہ نازل ہوئی، اس میں زکوٰۃ کی فرضیت کی آیت بطور دلیل کے ہم کو ملتی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یعنی زکوٰۃ کا مال فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل افزائی یعنی مؤلفۃ القلوب ہوں، اور غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، اور ایسے قرض داروں کو قرض چکانے کے لیے جو قرض نہ اتار سکتے ہوں، اور اللہ کے راستے میں اسلام کی اشاعت اور ترقی اور سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال لفظ زکوٰۃ ہے، اس کے یعنی جو شرعی تشریح کی گئی ہے، یعنی اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں، زکوٰۃ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور ماشاء اللہ آپ لوگ سب تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہوتے پاک کرنا بھی ہوتا ہے، اور نشو نما بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو نشو نما کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بڑھوتری، گروتھ، یعنی کوئی چیز کا بڑھنا، اور یعنی جب کوئی چیز بڑھنے لگتی ہے، زراعت کھیتی باڑی بڑھنے لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پاک صاف کرنا، زکوٰۃ تزکیے سے بھی ہے، تزکیہ پاک صاف کرنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو آپ کا مال، باقی کا بچا ہوا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس میں اتنی برکت آتی ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑھوتری پر بھی بولا جاتا ہے لفظ، اور پاک کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے، اور ہر دو اعتبار سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مال کی ادائیگی سے مال میں بڑھوتری یعنی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایکچولی اس کا اجر و ثواب ہے جو ہم کو ملتا ہے، کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب ہے ہم کو ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ زکوٰۃ ان اموال سے ادا کی جاتی ہے جو بڑھنے والے، جیسے زراعت وغیرہ، یہ بھی معنی میں آتے ہیں، جیسے کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جب ہم دے دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، حرص اور حوث میں کمی ہوتی ہے، جذبہ ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے ہمارا مال بڑھتا بھی رہتا ہے، دوگنا چوگنا ہوتا رہتا ہے الحمدللہ. تو صدقات یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، اور نفس کو بخل سے بھی بچاتا ہے یہ اللہ کے راستے میں مال دینا. تو بخیلی سے ہم بچتے ہیں، برے اخلاق سے ہم بچتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ہم جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ اسلام کا تیسرا عظیم رکن کہا گیا ہے اس کو. اور ابن العربی کہتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ، یعنی جو ڈکشنری جنہوں نے لکھی ہے عربی اور اس کی، تو کہتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ صدقہ فرض اور صدقہ نفل دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی فرض صدقات کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی زکوٰۃ، اور نفل صدقات کے لیے بھی. اور اس کی جو شرعی اصطلاحی تعریف ہے، لکھ لیں آپ لوگ، کہ مقررہ نصاب پر سال گزرنے کے بعد فقرا اور مساکین کو اسے ادا کرنا ضروری ہے. یعنی آپ کے پاس ایک مقررہ نصاب کے مطابق مال ہے اور اس کے اوپر ایک کمری سال گزر چکا ہے، تو آپ کا اس میں سے 2.5% یا 2.5% نکالنا فرض قرار پاتا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں، ایک کمری سال گزرنا ضروری ہے، اور دوسرا مال نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے اخلاص ضروری ہے. زکوٰۃ جب آپ ادا کرتے تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ نفل صدقات کہلائیں گے، زکوٰۃ نہیں کہلائے گی. پھر ریا اور نمود و نمائش سے بچنا ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت، صرف اور صرف آخرت کا ثواب دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 سال سے بہت سارے ایسے سوالات بہت آ رہے تھے کہ ہم نے فلاں کو گھر کرائے سے دیا ہوا لیکن وہ کرایہ نہیں دے سکے ہم کو، تو کیا ہم نے وہ کرایے کو ایزیوم کر لینا کہ ہم نے ہماری زکوٰۃ ادا کر دی؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ. آپ کو زکوٰۃ سال کمپلیٹ ہونے پر نکالنا ہے، اپنے پاس سے، اپنے مال میں سے نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کی نیت کر کے نکالنا ہے. کسی کو دیا ہوا قرض آپ اس کو زکوٰۃ میں ایزیوم کر کے ختم نہیں، وہ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو بہرحال زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ انسان کو گناہوں کے ساتھ برے اخلاق سے بچاتی ہے، زکوٰۃ انسان کا نفس، اس کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے، اور اس کے درجات بلند کرتی ہے، اور یہ ایک بہترین عمل ہے. اور اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت بس یہ اختلاف ہے کہ بالغ اور نابالغ پر بھی فرض ہے یا نہیں ہے، تو اس جو اکثریت علماء کی ہے کہ چاہے کوئی عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، یا اب نارمل پرسن ہو، یعنی اب نارمل پرسن بھی اگر ہے لیکن وہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، جو ہوش و حواس والے ہیں، وہ اس کی طرف سے ادا کریں گے، اور نابالغ بھی ہے اگر کوئی اور لیکن وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے گھر والے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے. تو الحمدللہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت تھی اور زکوٰۃ کے بارے میں ڈیٹیل تھی الحمدللہ. اب یہاں پر حدیث، ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. حدیث ہے 1395، کتاب الزکات، حدیث 1395. ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے بیان کیا، ان سے زکریہ بن اسحاق نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، اور ان سے ابو معبود نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا. تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ ایک حدیث کئی دفعہ ہم کو فائدہ دیتی ہے ماشاء اللہ. اور زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اپنے علاقے میں بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی بھیج سکتے ہیں جہاں مستحق لوگ زیادہ ہیں. زکوٰۃ سال کمپلیٹ ہونے پر نکال دینا ضروری ہے، یعنی آپ اس کو اپنے ہی پاس جمع کر کر کے نہیں رکھ سکتے کہ میں ایک ساتھ کئی سالوں کی زکوٰۃ اپنے پاس نکال کے ایک طرف رکھتے جا رہی ہوں کوئی پاکٹ میں اور پھر میں اس کو ایک ساتھ دوں گی، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو ہر سال زکوٰۃ ادا کر دینا ضروری ہے، یعنی کسی کو دے دینا ضروری ہے. دوسری چیز، زکوٰۃ میں آپ جب کسی کو دیں گے تو اس کو اس کا مالک بنانا ہے آپ کو زکوٰۃ میں، یعنی آپ اس کو اس رقم کا مالک بنا دیں گے. اب وہ اس سے جو چاہے کرے، چاہے تو اس سے وہ کاروبار کرے، چاہے تو اس کو اپنے ذاتی اخراجات پر کرے. پھر اس میں فقرا اور مساکین پہلے آتے ہیں، اس میں بیسک نیڈ ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے آپ سب سے پہلے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، ضروریات کا خیال رکھیں گے. اسی لیے زکوٰۃ نہ شادی بیاہ کے خرچ کے لیے دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کنسٹرکشن کے لیے دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ اسکول کی فیس کے لیے دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ ضروریات جو بیسک ضروریات ہیں انسان کی اس کے لیے دی جائے گی, اور اس میں سب سے پہلے فقراء اور مساکین آتے ہیں, اور اس میں بیسک نیڈس جس میں کھانا پینا آتا ہے, کھانا پینا کپڑا آتا ہے بس. اس کے علاوہ دوسری جو ضروریات ہیں اس کے لیے نفل صدقات میں سے آپ بھلائی دے سکتے ہیں. اور شادی میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ شادی میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ مسجد میں جائیں, نکاح پڑھا لیں اور دلہن کو رخصت کروا کے لا لیں, کھانا کھلانا کہیں ضروری نہیں ہے. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غریب لوگ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں, زیادہ اسراف کرتے ہیں اور زیادہ بیکار کے رسم و رواجات میں مبتلا ہوتے ہیں زبردستی زکات لے کر, جبکہ زکات مستحق لوگوں کا حق ہے اور یہ مستحق لوگوں کو ہی دی جانی چاہیے. شادی بھی ہے کہ فضول رسموں میں خرچ کرنے کے لیے زکات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بنیں اور اس کا حق ادا کرنے والے بنیں, اور زکوٰۃ کے نظام کو ہم پوری دنیا میں رائج کرنے والے بنیں تاکہ جو سودی سسٹم ہے وہ ختم ہو, اور جو لوگوں کا خون چوسا جاتا ہے سود کے ذریعے سے وہ ختم ہو. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیول پر ہی صحیح جتنی ہماری استطاعت ہے اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں, اپنے ایریاز جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر کم از کم کوئی ایسا ایک سسٹم رائج کریں, قائم کریں کہ جہاں لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا جاتا ہو, کہ یعنی بغیر کسی یعنی کوئی سودی سسٹم کے, کہ ضروریات کی بنا پر, کہ ٹھیک ہے بھائی ایک فنڈ ہے جس کو ضرورت ہے وہ قرض لے لے اور پھر جیسے جیسے وہ لوٹا سکتا ہو اس کو وہ لوٹاتا رہے, لیکن لوٹانے والوں نے بھی واپس لوٹانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکے اور وہ سود سے بھی بچ جائیں گے الحمدللہ. تو بہرحال ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم رائج کریں جس سے لوگ سود سے بچ سکیں اور بینک سے قرضے مانگنے سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے کام کرنے کی, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.